رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللانة الدامة الباقي لعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. صلوات عليكم. الله سبحانه وتعالى in Surah Bani Israel ayat number 70 talks about the concept of karamat, the honor and this respect that he has granted to the human beings. And then he says at the end, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, that we have excelled, given higher rank to the Bani Adam, to the human beings, over many, many things that we have created. In the light of this ayat, the theme that I have been discussing, and I intend, inshallah, to continue, is the issue of the perfection of a human being, the issue of fadail of insan, and I introduced this theme on the first majlis. We looked at the ayat yesterday where Allah subhanahu wa ta'ala talks about 10 qualities, 10 fada'il of a human being which can help us to reach to higher levels. According to Amir al-Mu'mineen, the human being has been given this potential of elevating himself or herself to a level which is above than the level of the malaika. The choice is yours. Whether we would like to go to the level of beneath the animals or elevate ourselves to a level above that of the angels. The ayat which has become a guide for me on this issue is ayat number 35 from Surah Ahzab, Surah number 33, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about 10 qualities of a human being as 10 steps of perfection for us. We looked at the issue of Islam, then we see in that ayat, Allah talks about Iman, then Qunut and obedience, then we come to truthfulness, then the issue of patience and sabr is there, the issue of khushu and humility comes in, the issue of being charitable comes in, the issue of fasting, and the issue of, you know, guarding ourselves in our when it comes to our desires, the issue of iffat, and then the issue of zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. In last night's majlis, let me summarize it. We talked about the first step in the quest of perfection and kamal, and that was Islam. And we went through different meanings and dimensions of Islam. There is one meaning where we see that the whole world, the entire universe is submitting to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. That submission on a universal level to the creative command of Allah cannot be a fazilat for a human being, because everything whether they like it or not, you know, is under the control of the system that Allah subhanahu wa ta'ala created. The second dimension of submission was where a person on the level of ilm submits to God, in a sense he knows what is the haq and what is the truth. But as I had mentioned last night, that submission on the ilmi level by itself is not a virtue. Otherwise shaitan had already attained that level. The third level of submission was the verbal level, where a person says, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. That level of Islam, the verbal level of Islam, as I said last night, is only good for this dunya. It is not going to help us in the akhirah. This is an important point. I would like to reflect on it, and I'll be coming on this issue again tonight. That when a person says the kalima, he or she becomes a member of the Muslim ummah. No one has any right to judge that person. What is inside, we don't know. That's for Allah subhanahu wa ta'ala to judge. Anyone who comes to me and says, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, my hands are tied. I don't have a choice but to accept that individual as a Muslim. But that is only good for that person in this dunya. I have to treat that person as a Muslim. All the rights of the Muslims are for him. All the duties of the Muslims are on him. You know, the issue of nikah and marriage would be permissible. That person would be considered to be tahir and pak. His zabiha would be acceptable for us. All these issues and rules about Muslims would apply to that individual in this dunya. Islam gives you the safety of your life, your honor, and your property in this dunya, in the Muslim ummah. It is guaranteed as far as this dunya is concerned. You know, let me make a side point here that when we look at the Muslim world at the moment, we did not even reach to the minimum requirement of Islam. Look at the Muslim world. And this is not a political comment, don't worry about it. But look at the state of Muslim world on a moral and ethical basis. You have Muslims strapping bombs on themselves and going into a masjid and killing fellow Muslims. Whereas Islam says, anyone who says, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, we don't have a choice but to accept that individual as a Muslim. And this is something we have to think about. You know, in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, In Surah Nisa, Ya ayyuhal ladhina amanu idha dharabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa as-salam lasta mu'minan. Even if you are in the state of jihad, you are fighting the kafir, but right in the middle he says, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. That's it. You have to stop. There is a riwayat even in Sahih Bukhari from Miqdad talking to Rasulullah, where he says, as hypothetical case, he says, let's say I'm fighting somebody in jihad, and that person actually, you know, attacks me and cuts my hand, but then I continue to attack him until I'm able to overcome him. Right at that moment, that person says, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. What do I do? You suspect his iman, but verbally that person says the kalima. What do you do? Your hands are tied. Rasulullah says, you don't have a right to kill that person. And Miqdad says, if I do that, Rasulullah said, then you will be taking his place and he will be taking your place. And so this issue of Islam, although we are emphasizing Islam is only good for this dunya, but it has its own significance. Anyone who says the kalima shahadatain, you know, the life and honor and property of that individual is to be respected by all Muslims across the board. Salawat from the Iqbal. The Islam which is going to really help people in the akhirah is not only the verbal Islam, the Islam on the level of action and amal. And there, when we talk about this concept, we have to realize that for us, the first family of Islam is the example. And who is the first family? Amir al-Mu'minin in Ahl al-Balagha, in one of the khutbahs where he talks about his own childhood. That's the only place he talks about his own childhood. He says, when he talks about the events of Ghar-e Hira, how the wahi came and everything, there he says, لَمْ يَجْمَعَ بَيْتُ وَاحِدٍ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَدِيجَ وَأَنَا ثَالِثُهُمْ. There was a time when there was no Islam in Mecca except in one family, consisting of three people. Rasulullah was there, Khadija was there, and I was the third one there. And so we have that example of Muhammad and Ali Muhammad as the first family of Islam, and that should be the sufficient example for all of us. Salawat on Ekbar. Unfortunately, even on this Fazilat of Ali, people create problems. When they talk about who was the first Muslim, you know, in Ziyarat of Hazrat Abbas, what do we say? He's the son of Aqdamun Nas Islaman. Abbas is the son of somebody who was the first among the Muslims. But what do a Muslims done? When they come to the history of Islam, they say, well, the first lady was Khadija. The first child was Ali, and then they talk about the adults. Why do you put this category of child when you talk about Ali? The attempt was to basically degrade the status of Ali. But Allah subhanahu wa ta'ala is the protector of his own noor. Let us accept for the moment that we, you know, divide this fazilat among the first man adult and first female Khadija and first child Ali. You actually have not degraded Ali. Because show me in history there is any example where Rasulullah has given the invitation of Islam to a non-baligh child. There is not a single example. Islam was given to those who were adult, those who understood, not to the children. But then you are making an exception regarding Ali, which means that the rules which govern the Ummah is different from the rules that govern the Ali Muhammad. And so you already shown that distinction, that when it comes to Ali Muhammad, it doesn't matter whether child or young or adult. When it comes to the Ummah, you have to look at these differences. In Islam, we have a rule in Mutahhirat. You know how we consider people to be tahir. One of the rules is tabaiyat. If an adult is there, you know who is a Muslim, you had to accept that person as pak and tahir. What about the children? The qanun, the rule of tabaiyat says you have to treat the child of a Muslim as a Muslim. Ali ibn Abi Talib was not baligh at that time when you are talking about him. According to the qanun of tabaiyat, actually you are now indicating that even Abu Talib was on the path of Islam. And so whether you put Ali in category of the adults or children, you know, the fazilat of Amir al-Mu'minin shines just like the sun is always there, whether you put the barrier of the clouds around it or beyond it. Salawat pranayi kbala. Let us now move on to the second step. In this ayat in Surah Ahzab, after Innal Muslimin wal Muslimat, Allah subhanahu wa ta'ala talks about the second quality, the second fazilat of the Muslim in those who would like to seek perfection is Innal Mu'mineen wal Mu'minat. After Islam comes the level of Iman. The reason I'm talking about it, many times we take these issues for granted. You saw even in Islam, this is just the entry point. Sometimes we are just there, we never move forward. After Islam, you have the second level, which is known as Iman. When I said that Islam is only good for this dunya, it does not guarantee the najat and salvation in hereafter, this is where you come to Iman. Islam helps you in this dunya, Iman guarantees you the salvation and najat in hereafter. And that is why this is a very important issue, and the difference between Islam and Iman on this issue is very important. Physically, the distance between Islam and Iman is not that far. But it can take a whole life for you to reach from one point to the second. The level of Islam is the level of your tongue. The place of Iman is your heart. The distance is not that far, but it can take a lifetime for us to reach from this level to this level. And that's where we have to realize that when we talk about Iman, and this is even based on the ayat I discussed last night with Allah subhanahu wa ta'ala, talking about these Arab Badu, Bedouin Arabs who had come, where Allah subhanahu wa ta'ala says, قُولُوا أَسْلَمْنَا. Don't say آمَنَّا. Say أَسْلَمْنَا. Why? لَمَّا يُدْخِلَ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ. Islam is there on your tongue, but Iman has not yet entered your hearts. So Iman is an issue of heart, whereas Islam is the verbal declaration. Salawat on the Iqbara. Another way of looking at it, based on the hadith that we have from our Imam, especially the sixth Imam, where he says, every mu'min is a Muslim, but not every Muslim is a mu'min. Think about it again. Anyone who is on Iman is already a Muslim. But a one who is on the level of Islam, he is not necessarily a mu'min. And the example that the Imams have given to us, they say the example of Masjid al-Nabi in Mecca and the Kaaba within it. Somebody who is inside the Kaaba, he can say, I am in the Kaaba, which means he is also inside Masjid al-Nabi, Masjid al-Haram. But somebody who is sitting, let's say, close to Maqam Ibrahim in the Tawaf area, that person is inside Masjid al-Haram, but he is not inside the Kaaba. And so that is the point that we have to reach from one level to another. This issue of tongue and heart, zaban or dil ka jo khel hai, this is very important to understand the concept of Islam and Iman. There are very different angles that we can look at the same issue. For example, when you talk about Islam, what will be the opposite of Islam? It's very obvious. Islam is a verbal declaration of our faith. The opposite of Islam would be kufr. Anybody who says, I don't believe in Allah or Rasul, he is a kafir. So you have Islam, opposite of kufr. Then you have Iman. What is the opposite of Iman? It is not kufr. The opposite of Iman is nifaq. Because nifaq is an issue dealing with your heart. Positively it's Iman, negatively it's nifaq. And that is why you will see Allah subhanahu wa ta'ala also talks about it. In Surah Munafiqun, he says, well, you know, the Munafiqun come and say, Nashhadu innaka la Rasulullah. Allah says, yes, I know Muhammad is my Rasul. But you are liars. They are saying, Nashhadu annaka anna Rasulullah, but Allah is saying, you are liars. Because what you have on your tongue is not there in your hearts. And that is the meaning of nifaq. And this also shows us the reality of taqiyya. Many times in this debate, especially the youths when they see in the internet, between the Shia and Sunni issues, the issue of taqiyya comes in. And people say, well, what is taqiyya? Isn't it hypocrisy? You say one thing, you mean something else. Isn't this nifaq? So what is the difference between nifaq and taqiyya? Well, these are completely different issues. Nifaq means there is kufr inside, but there is Islam on the tongue. Taqiyya is completely opposite of that. There is kufr on my tongue, but there is iman inside. So never translate taqiyya as hypocrisy. No, these are completely opposites. You will look at the ayat of Quran where Allah subhanahu wa ta'ala talks about in surah number 16 about the issue of taqiyya, where this ayat was revealed in the context of Ammar bin Yasir. You know, his parents Yasir and Sumayya are the first shuhada of Islam, a husband and a wife. This is very important. You know, and even in the list of shahadat of Islam, the woman is there alongside the men. And this is one of the beauty of Islam, that when it comes to, you know, the foundation of Islam, the sacrifice has been given equally by men as well as women. And both of them were killed under torture by their masters in Mecca. Looking at their shahadat, Ammar, in order to rescue his own life, save his own life, he uttered the words of kufr. He comes to Rasulullah and he was crying. He says, Rasulullah, I have done kufr. What will happen to me? And Rasulullah asked him, O Ammar, were you mutma'in with iman in your heart? Were you at peace with iman in your heart when you were uttering the words of kufr? And Ammar said, yes. That's where Rasulullah said, you don't have to worry about it. And that's where Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayah saying, وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ. Whoever does kufr after iman, what happens to him? The ayah at the end says, فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah's anger will come on them. They will have عَذَابِ عَظِيمٌ. But in between, as if, you know, in brackets, Allah subhanahu wa ta'ala says, إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ, except the person who was forced and compelled by the enemies. And وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنٌ بِالْإِيمَانِ. He was forced to utter the words of kufr, but his qalb was at peace with iman. And this is actually the basis of taqiyya that we have in the Shia madhab. Salawat upon him. Allah subhanahu wa ta'ala has described iman as a zenith for qalb, as an adornment for the heart. And you will see, Quran actually does not relate iman to the verbal declaration. It always relates iman to what is there within. There are many, many ayat on this issue, and I can just summarize it by saying that if you would like to look at a soul of a human being, a nafs or a ruh of a human being, and see whether it is healthy or unhealthy, a healthy soul or an unhealthy soul, this is where you have to see if there is synchronization between the tongue and the heart. If the tongue and the heart are on the same level, that nafs and ruh is healthy, salim hai, sahatmand hai. But if there is contradiction between what the tongue says and what is there in the heart, then that soul is sick. That nafs is sick, that soul is unhealthy. And this is where we see Allah subhanahu wa ta'ala, when He talks about nifaq in Quran, He uses this term in Surah Baqarah, وَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Referring to the munafiqeen, Allah says, وَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. In their heart there is a disease, a sickness. We are not talking about this, you know, physical sickness. You don't go under the knife of the doctor to get treated for that. No, first of all you have to find out whether that heart and that soul is sick or not. But how do you know that? How can you find out If the soul or the nafs or the ruh of a person is afflicted with disease and illness, there is one criteria given to us by Rasulullah. On the authority of very prominent Sahaba by the name of Abu Sa'id al-Khudri and Abdullah ibn Jabir al-Ansari, they are from Ansar. They are from the Muslims who were people of Medina. They used to say that during our own time, ما كنا نعرف منافقين معشر الأنصار, and this is all coming from the sources of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. They are saying that during our days, there was no way for us to identify the munafiqeen إلا ببغضهم عليا. There was one way of finding out this illness and sickness of the heart of the munafiq. ببغضهم عليا. If we saw somebody hating Ali ibn Abi Talib, we knew that there is nifaq there. The heart of this person is sick. And this is actually based on the hadith of Rasulullah. Even Amir al-Mu'mineen himself in Nahi Balagha, part of his short saying at the end, number 45, he says, لو ضربت خشوم المؤمن بسيفي هذا أن يحب أن يبغضني ما أبغضني. He says, if I use this Zulfiqar to cut off the nose of a mu'min so that he may hate me, he will never hate me, even after that. Even if I cut the nose of a mu'min, because he's a mu'min, a mu'min will never hate Ali ibn Abi Talib. And then he says, وَلَوْ صَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ أَنْ يَحِبَّنِي لَا يَحَبَّنِي. And if I put the whole world with the wealth of this dunya at the feet of a munafiq so that he may love me, he will never love me. This is where we see that when we talk about this issue of iman, the opposite of iman is nifaq. And the only criteria given to us, the way of finding out nifaq, is the hub and bughz of Ali. If there is hatred of Ali in any heart, that is the sign that that heart has nifaq in it. Because iman and hatred of Ali cannot go hand in hand, according to the saying of Rasulullah, where he says to Ali, Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'minun wa la yubghiduka illa munafiq. O Ali, nobody will love you but the person who is a mu'min, and nobody will hate you but the person who is a munafiq. Salawat on Iqbal Allah. ایمان کا تعلق در حقیقت محبت سے ہے, پر ایمان کی گفتگو آج کے اس مجلس میں ختم نہیں ہو سکتی ہے, بہت کچھ کہنے کے لیے. لیکن امیر المومنین کے اس قول کو دیکھتے ہوئے ایک مثال بھی پیش کر دیں کہ جہاں علی نے کہا ہے کہ اگر ہم مومن کو اس کی ناک کو کاٹ بھی دیں تو اس کے دل میں ہمارے سلسلے میں بغض نہیں آئے گا, اور منافق کو پوری دنیا دے دیں پھر بھی وہ ہم سے محبت نہیں کرے گا. امیر المومنین کے خلافت کے زمانے میں یہ امام فخر الدین رازی بہت ہی مشہور مفسر اور عالم ہیں اہل سنت والجماعت کے, بہت ہی مشہور کتاب ان کی تفسیر کبیر کے عنوان سے, اسی میں ایک آیت کے ضمن میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے اور دوسرے سورسز میں بھی ہے کہ ایک حبشی غلام جو غالباً سابق غلام تھا, اس وقت آزاد تھا, لیکن یہ علی کا چاہنے والا تھا, یہ مسلم تھا اور شیعہ تھا, مومن تھا, لیکن بہرحال انسان تھا, معصوم نہیں تھا, اس سے غلطی ہوئی اور اس نے چوری کی تھی کبھی. بعد میں احساس ندامت میں اس کو خیال آیا کہ بھائی ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, وہاں سزا ملے گی, اس سے اچھا ہے سزا یہیں لے لیں, اٹس اے بیٹر ڈیل to be punished here than there. تو امیر المومنین کے پاس آتا ہے, اقرار کیا کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے, چوری کی ہے. امیر المومنین نے پہلی بار اس کو اگنور کر دیا, دوبارہ اس نے ریپیٹ کیا, دوبارہ اگنور کر دیا, چونکہ اسلامی قانون ہے کہ اگر مجرم خدا کے اقرار کرے without any evidence تو آپ اس کے فرسٹ اور سیکنڈ اقرار کو اگنور کریں گے. ارے نے کہا شاید تم نے جہالت میں یہ بات کی ہوگی, تمہیں اندازہ نہیں تھا کیا کر رہے ہو. تو نہیں, اس نے کہا نہیں, ہم ہوش حواس میں تھے, ہمیں معلوم تھا ہم کیا کر رہے ہیں. جب تیسری بار اس نے اقرار کیا تو امیر المومنین حاکم ہیں, خداوند عالم کے احکام کو نافذ کرنے والے ہیں, کوئی چارہ نہیں تھا کہ اب حکم الہی کو صادر کریں. حکم دیا, تلوار کو منگوایا اور اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا, یہی سزا تھی. بہرحال صرف ہاتھ انگلیوں کاٹا نہیں جاتا ہے, بہرحال پٹی لگائی گئی اور وہ مومن جو ہے وہاں اسی حالت میں چلا اپنے گھر. ایک منافق مل گیا راستے میں جس نے اس منظر کو دیکھا تھا, یہ جانتا تھا کہ یہ شخص جو ہے علی کے چاہنے والوں میں سے ہے. اس نے سوچا چلو ایک موقع ملا, ایک علی کے چاہنے والے کو دشمن بنا دیں. بڑے ہمدردانہ انداز میں آتا ہے, اس کا نام تھا ابن کبوا, کہے الاسود یہ کیا ہوا؟ جانتا ہے کیا ہوا ہے لیکن بہرحال پرووک کرنے کے لیے, کیا ہوا, یہ خون کیسے نکل رہا ہے, کس نے یہ؟ تو اس نے کہا بہرحال ہماری انگلیاں کاٹ دی گئی. تو کس نے کاٹی؟ یہ دیکھیے جو علی نے کہا تھا کہ مومن کے ناک کو بھی ہم کاٹ دیں تو اس کے دل میں ہمارے سلسلے میں بغض نہیں آئے گا. وہ شخص جس کی انگلیاں کٹی ہیں, تکلیف یقیناً ہوئی ہوگی, خون ابھی بھی جاری ہے, اور پوچھنے والا جب پوچھتا ہے من قطع, کس نے تمہارے ہاتھ کو کاٹا ہے, وہ حبشی غلام جواب دیتا ہے قطعنی امیر المؤمنین امام المتقین یعصوب الدین, اس نے ہمارے ہاتھ کو کاٹا ہے جو امیر المؤمنین ہے, متقین کا رہنما ہے, جو رسول کا وصی ہے. تو ابن قوا کہتا ہے تو عجیب انسان ہے, علی نے تو تمہاری انگلیوں کو کاٹ دیا اور تم جو ہے تعریف پہ تعریف کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ ہم تعریف کیوں نہ کہیں, پہلے تو ہماری محبت تھی, اب کم سے کم علی نے ہمارے ہاتھ کو خون کو ٹچ کیا ہے, ہمارا خون علی سے مل چکا ہے. یہ اثر ہوتا ہے محبت کا کہ گناہ کے بعد سزا بھی اگر علی دیں تو مومن کے دل میں بغض کبھی نہیں آ سکتا ہے. سلوات پڑھنے پر آؤ. ایک صحابی نے اس گفتگو کو سنا, آتا ہے علی کے پاس کہ ابھی ابھی جس کی انگلیوں کا آپ نے کاٹا ہے وہ تو یہ سب کہہ رہا تھا. علی نے حسن و حسین کو بھیجا, اسے بلاؤ واپس, جو سزا تھی وہ تو ہو گئی, حکم الہی تو ہو چکا جاری. اور پھر علی نے اس سے پوچھا تم نے کیا کہا ہے, اس نے اپنے مکالمے کو دہرایا, تب علی نے کہا حسن و حسین کو اس کی انگلیوں کو اٹھاؤ, وہیں پڑی تھی. اس کے ہاتھ تو رکھا, انگلیوں کو رکھا, اس پر رومان رکھا اور ہاتھ کو بلند کیا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اور اس کے بعد علی نے جب رومال کو اٹھایا ہے تو اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مل چکی تھی. صلوات پڑھنے ایک بار. ایمان کا تعلق در حقیقت دل سے ہے اور اس کی بنیاد محبت سے ہے. ایمان کے سلسلے میں ایک اور اہم بات جو ذہن میں رہنی چاہیے, اور ہماری پوری کوشش یہاں یہی رہے گی کہ ہمیں احساس ہو اس بات کا کہ جس فضیلت کے میدان میں ہم قدم بڑھائیں اس میں مختلف مدارج و درجات ہیں. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جہاں ہم ہیں وہی ہے بس, نہیں, ہر منزل کے اوپر ایک منزل ہے. اور جب تک اس کا احساس نہیں ہوگا انسان اعلی منزل کی طرف کوشش کرنا بھی شروع نہیں کرے گا. علم ہونا چاہیے, احساس ہونا چاہیے. مشہور حدیث ہے جو آپ یقیناً آپ سنتے ہیں کہ ایمان کے 10 درجات ہیں. اکثر ائمہ سے یہ حدیث ملتی ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان 10 درجات میں جناب مقداد 8ویں درجے پہ تھے, ابو ذر غفاری 9ویں درجے پہ تھے, سلمان فارسی دسویں درجے پہ تھے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ دس تو کہہ دیا گیا ہے لیکن ہر درجے کے درمیان بھی درجات ہیں. اتنا فاصلہ ہے نو اور دس میں کہ جناب ابو ذر سلمان کی عظمت کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. کہنے کے لیے نو دس کی بات ہو رہی ہے لیکن نو اور دس میں بھی آسمان اور زمین کا فرق ہے. لیکن یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر سلمان دسویں درجے پر فائز ہیں تو امیر المومنین کس درجے پر فائز ہیں؟ اس سوال کے جواب سے پہلے ہم کہیں گے یہ سوال ہی محمل ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے ایمان کے درجات کی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، علی کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ علی درجہ ایمان پر نہیں ہے بلکہ بنیاد ایمان مؤمن ہے. جب تک محبت علی نہ ہو انسان ایمان کے درجے پر فائز ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اسی لیے علی کو امیر المسلمین نہیں کہا جاتا ہے. کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ کسی رائٹر میں نہیں لکھا ہے، کسی امام نے نہیں کہا ہے، رسول نے کبھی نہیں کہا ہے. امیر المسلمین نہیں کہا گیا ہے اس لیے کہ اسلام صرف دنیا کے لیے ہے. علی کو ہمیشہ امیر المؤمنین کہا گیا ہے اس لیے کہ آخرت میں نجات علی دلانے والے ہیں. صلوات پڑھنا ایک بار. سورہ حجرات میں خداوند عالم نے اسی بات کو کہ ایمان کا تعلق ہمارے دل سے ہے اس کو ایمفسائز کرتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. خداوند عالم نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور ایمان کو پسند کرنے کے بعد خداوند عالم نے ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنایا ہے خدا نے. اور اس کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے خداوند عالم نے ناپسند قرار دی ہے تین چیزوں کو، الکفر والفسوق والعصیان. ایمان پسندیدہ ہے، کفر اور فسوق اور عصیان ناپسندیدہ ہے. اولئک هم الراشدون، جس کے دل میں ایمان ہو در حقیقت یہی لوگ راشدون ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، یہ فضیلت ہے جو اللہ نے دی ہے، یہ نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے. واللہ علیم حکیم، خداوند عالم ہر چیز کو جانتا ہے اور صاحب حکمت ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. لیکن مومن کہتے ہیں کسے؟ مومن کے شرائط کیا ہیں؟ کل بھی ہماری گفتگو سورہ حجرات کے اس آیت سے تھی جس میں بدوؤں کا واقعہ آیا ہے کہ کچھ بدو تھے جو قحط کے دور سے گزر رہے تھے. انہوں نے سنا کہ مدینہ میں ایک نیا دین شروع ہوا ہے، ایک پیغمبر ہے جس کے دین میں زکوٰۃ کا رواج ہے، اور ہم لوگ بھوکے ہیں، چلو مسلمان ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ مل جائے گی. مدینہ میں آئے، رسول اسلام سے گفتگو کی، اس طرح سے بات کر رہے تھے جیسے رسول پر احسان رکھ رہے ہیں. اللہ کو ناگوار گزرا اور وہ آیت نازل ہوئی کہ قالت العراب آمنا، اے محمد یہ بدو عرب جو آئے ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا. قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو یہ ایمان نہیں لائے ہیں. قولوا اسلمنا، ان سے کہو زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں اسلم نام اسلام لے آئے ہیں. یہ صرف زبان تک محدود ہیں، دل میں ابھی بات نہیں آئی ہے. صرف زکوٰۃ کے خاطر آئے ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنے زکوٰۃ کے مستحق ہو جائیں گے لیکن جنت کے مستحق نہیں بنیں گے. لما يدخل الايمان في قلوبكم، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں ابھی ایمان نہیں آیا ہے. تو پھر مومن کسے کہتے ہیں؟ بعد والی آیت اسی سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں ارشاد ہو رہا ہے انما المؤمنون الذين، مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے الذين آمنوا بالله ورسوله، جو اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے. لیکن یہ وہ ایمان ہونا چاہیے ثم لم يرتابوا، وہ ایمان ہونا چاہیے کہ جس کے بعد کبھی شک نہ کرے. اگر شک کبھی بھی نبوت پہ کر دیا تو وہ ایمان قابل نجات نہیں ہے. الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، پہلی شرط وہ ایمان جس میں شک کی گنجائش نہ ہو. تفصیلات انشاءاللہ کل. دوسری شرط وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. صرف زبانی بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس ایمان بلا ریب کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جان اور مال سے اللہ کے خاطر مجاہدہ کریں, قربانی کے لیے تیار رہیں. اولئک ہم الصادقون, یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں مومن ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھنے ایک بار. تو وہ ایمان جس میں شک نہ ہو, وہ ایمان جس میں محبت علی شامل ہو, اس ایمان کے ساتھ ساتھ محنت کرے انسان اپنے جان اور مال سے جو کچھ خداوند عالم نے دیا ہے تاکہ اللہ کی پیروی کی جا سکے. اسی معنوں میں ہم صحیح معنوں میں مومن بن سکتے ہیں. صرف علم کافی نہیں ہے, جسے ہم نے کل کہا تھا, علمی اعتراف کافی نہیں ہے, عمل سے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا. ایک مثال ہم آپ کو دے دیں کربلا کے حوالے سے, کہ خداوند عالم نے سورہ 3 میں اسی بات کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ ہر انسان کو خداوند عالم نے ظرفیت دی ہے, اہلیت دی ہے, پوٹینشل دیا ہے, ہر سب کو لا کے لیول 0 پہ رکھ دیا ہے, ہدایت کر دی ہے, مجبور نہیں بنایا ہے, ہمیں پوائنٹ 0 پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور پھر خدا کہتا ہے دیکھو ہم نے اہلیت تمہیں دی ہے, صلاحیت دی ہے, پوٹینشل دیا ہے, ہم نے ہدایت کا سامان بھی فراہم کیا ہے, اب تمہارا کام ہے کہ آگے بڑھو, 0 سے 1 پہ جاؤ, 1 پہ 2 پہ جاؤ, مختلف درجات کو حاصل کرو. ارشاد ہو رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سورہ 3, کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے, تمام صلاحیت اس میں ہم نے رکھ دی ہے. ثم رددناه اسفل سافلین, پھر ہم نے لا کے اس کو 0 پہ رکھ دیا ہے, دنیا میں بھیجا ہے, 0 پہ رکھا ہے. اب 0 سے کون نکل رہا ہے آگے؟ سب 0 پہ ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہوں اور عمل کریں. یہ نہیں ہے کہ الذین آمنوا بس, الذین آمنوا وعلموا بھی نہیں ہے کہ جو ایمان لے اور علم ہو حقیقت کا, نہیں, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں. علم اور عمل میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. علم ضروری ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے, ذریعہ ہے. علم کے ذریعے آپ مقصد تک پہنچتے ہیں, اور مقصد کیا ہے؟ اطاعت فرامین اللہ اور رسول اور امام. اگر اطاعت نہ ہو تو وہ علم بیکار ہے. کربلا میں آپ دیکھیں دو پرسنالٹیز ہمارے سامنے ہیں, دونوں اسفل سافلین پہ ہیں, دونوں پوائنٹ 0 پہ ہیں, اور دونوں نے اختیار کیا, ایک کا مثبت رہا ایک کا منفی رہا. عمر بن سعد کا آپ دیکھیں, کیا عمر بن سعد کے پاس علم نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ حسین کے بارے میں نہیں جانتا تھا؟ یقیناً جانتا تھا, بلکہ اس کے جو اشعار ہیں اسے ابن زیاد نے رائے کی گورنرشپ دی اور اسے کہا کہ جاؤ, اس کی بدنصیبی کہیے آپ, بدبختی کہیے, کہ ابھی یہ کوفے سے گیا نہیں تھا کہ جب خبر ملی ابن زیاد کو کہ حسین کربلا پہنچ چکے ہیں, اس نے عمر سعد کو بلایا کہ بھئی جانے سے پہلے ایک اور اسائنمنٹ ہے. اس نے کہا کیا؟ کربلا جانا ہے, حسین سے بیعت طلب کرنی ہے, اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر لے آؤ, یہی آپشن ہے. عمر ابن سعد نے کہا کہ بھائی ہماری تیاری ہو چکی ہے, ہم جا رہے ہیں رے, شہر رے یہ تہران کے سبب میں ایک شہر ہے, اور اس کا گورنر بنایا گیا تھا اسے. اس نے چاہا اپنی جان کو بچا لے حسین کے قتل سے. ابن زیاد نے کہا کہ نہیں, ہم نے جو تو پوزیشن تم کو دی ہے اس کو ہم اب کنڈیشنل کر رہے ہیں, یہ کام کرو تب ملے گی یہ پوزیشن. عمر ابن سعد نے مہلت مانگی, تاریخ بتاتی ہے کہ یہ واپس گھر گیا, اپنے گھر والوں سے بات کی, اس نے خاندان والوں سے مشورہ لیا, سب نے کہا کہ ملک کی رائے اپنی جگہ پہ ہے لیکن حسین کے خون میں ملوث نہ ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے. عمر ابن سعد نے اپنے تاثرات, یہ اندرونی جو کشمکش تھی, ایک طرف ملک رائے کی حکومت اور محبت, دوسری طرف قتل حسین, اپنے تاثرات کو اس نے اشعار میں پیش کیا ہے جو تاریخ نے محفوظ کیا ہے. وہ کہتا ہے, اترکو ملک الرأی والرأی رغبتی, کیا ہم رائے کی حکومت کو چھوڑ دیں جبکہ رائے کی حکومت میری رغبت ہے, خواہش ہے. ام ارجع مضمونا بقتل حسین, یا یہ کہ ہم حسین کا قتل کر کے بد نصیب ہو کر پلٹیں. اس کے بعد کہتا ہے, وفی قتل ہی نار التی لیس دونہا حجاب والملک الرأی قرۃ عینی. وہ کہتا ہے کہ حسین کے قتل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس میں جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا, لیکن خواہشات کے جو غلبہ ہوتا ہے, وہ ملک الرأی قرۃ عینی, میرے آنکھوں کا نور جو ہے میری وہ حکومت ہے جو رائے کی ہے. علم تھا اس کے پاس, جانتا تھا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے, ظالم کون ہوگا مظلوم کون ہوگا, قاتل کون ہوگا مقتول کون ہوگا, علم اس کے پاس تھا. لیکن عاشور کے دن وہ وقت آتا ہے جب اسے فیصلہ کرنا پڑا. ثم رددناہ اسفل سافلین, فیصلے کا موقع آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زیرو سے بھی مائنس زیرو میں چلا جائے. اور اس لیے آپ دیکھیں تاریخ گواہ ہے, خود عمر ابن سعد نے سب سے پہلا تیر جو چلایا ہے لوگوں کو گواہ بنا کے کہ ابن زیاد کے سامنے گواہی دینا کہ پہلا تیر جو حسین کے خیموں کی طرف جا رہا ہے وہ میرا تیر ہے. یہ ایک اختیار ہے, علم کے بنیاد پر غلط اختیار. لیکن اس کے برعکس آپ حور کو دیکھیں, حور کی پوزیشن ایگزیکٹلی وہی ہے جو عمر ابن سعد کی پوزیشن تھی. معرفت کی بنیاد پر یہ بھی جانتے تھے حسین کون ہے, علی کون ہے, رسول اللہ کون ہے, ان کا رشتہ رسول سے کیا ہے یہ بھی جانتے تھے. اور اس کی دلیل یہی ہے کہ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب اس مکے سے چلے ہیں, ایک منزل آتی ہے جہاں حر سے ملاقات ہوئی, اس سے پہلے یہ بھی ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں, تاریخ طبری میں یہ واقعہ ہے. یہ جو منازل بتائے جاتے ہیں آپ کو, منزل سے مراد کیا ہے, جو کاروان روٹس جو ہوتے تھے اس زمانے میں, منزل کا مطلب یہ کہ وہ جگہ ہے جہاں قافلہ رکتا تھا تاکہ وہ پانی لے سکے, پتنے ہی لیتے تھے چونکہ جو گائیڈ ہوتے تھے وہ جانتے تھے کہ نیکسٹ منزل کتنے دن کی ہے, اسی حساب سے ضرورت کے مطابق پانی لیتے تھے, اوور برڈن نہیں کرتے تھے اپنے جانوروں کو, اور ہر منزل پہ پانی لیا جاتا تھا. وہ منزل جسے منزل شراف کہا جاتا ہے, تاریخ طبری کی روایت ہے کہ اس وقت امام نے اپنے تمام خادموں اور نوکروں سے کہا کہ جتنے کنٹینرز ہیں مشکیزیں ہیں سب میں پانی بھر لو, اور اصحاب کو تعجب ہوا کہ امام اتنا ایکسٹرا پانی لے کے کیوں جا رہے ہیں. وہ حضرات جن کو علم غیب کے بارے میں شک ہے وہ اس واقعے کو دیکھ لیں. اصحاب کو علم نہیں تھا کہ نیکسٹ منزل میں کون آنے والا ہے, لیکن حسین ابن علی جانتے تھے. اور امام حق کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جب وہ جانتے ہیں کسی شخص میں اہلیت ہے, ظرفیت ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے, تو امام ایک قدم خود اس کی طرف بڑھاتے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ آپ مطمئن رہیں, خدا کا وعدہ ہے, اگر آپ ایک قدم خدا کی طرف بڑھائیں گے تو اللہ اور رسول اور امام بھی آپ کی طرف آئیں گے. حسین ایکسٹرا پانی لے کے چلتے ہیں, اس لیے کہ اس کے بعد وہ منزل آتی ہے جہاں حر کا لشکر آتا ہے. واقعات آپ کو یقیناً یاد ہیں, یہ وہ لشکر تھا جو پیاسا تھا, اور جب یہ قریب آئے ہیں امام نے ان کی حالت کو دیکھ کے, ان کے گھوڑوں کی پیاس کو دیکھ کے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ انہیں سیراب کرو. یہ امام برحق ہے، پانی پہلے دیتا ہے بعد میں پوچھتا ہے تم دوست بن کے آئے ہو یا دشمن بن کے آئے ہو. یہ فرق ہے آل محمد میں اور دوسروں میں. اسی سے حر کو اندازہ ہو گیا حق کہاں ہے. اور اس کا لشکر ایک جگہ اس نے قیام کیا، امام کا قافلہ دوسری طرف تھا، نماز کا وقت جب آتا ہے امام نے حر سے پوچھا کہ تم نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا اپنی الگ نماز جماعت قائم کرو گے. حر کی ظرفیت کو دیکھیں، قابلیت کو دیکھیں. حر نے کہا کہ نہیں، نماز ہم آپ کے اقتدا میں پڑھیں گے، دشمن ہیں لیکن آپ کے اقتدا میں پڑھیں گے. اور امام نے وہاں پر نماز کے بعد ایک خطبہ دیا، نصیحت کی ان لوگوں کی. ظہر کے بعد پھر امام کا قافلہ تیار ہوا آگے بڑھنے کے لیے، اس وقت حر کے لشکر نے آ کے امام کو روکا ہے اور کہا کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے کوفہ جائیں امیر ابن زیاد کے پاس. امام نے انکار کیا. آخر میں امام جب آگے بڑھنے لگے تو حر نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور امام کے گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیا. جب تک زبانی بات تھی زبانی بات تھی، لیکن جب ہاتھ لگایا ہے تو جلال حیدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسین نے ایک سخت جملہ کہا ہے، سکلت کا امک ما ترین، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تجھے کیا چاہیے، کیوں میرے گھوڑے کے لگام کو تم نے ہاتھ لگایا ہے. عزاداروں، حسین اسی سے اندازہ ہوتا ہے جو علم کی بات ہم کر رہے تھے. یہ سخت جملہ حسین نے کہا تھا، لیکن جواب میں حر نے یہ کہا تھا کہ خداوند عالم کی قسم، حسین اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہم اسی طرح کا جواب دیتے، لیکن میری مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے کہ ہم آپ کی والد گرامی کا ذکر سوائے خیر و خوبی کے کر ہی نہیں سکتے. اس کو فاطمہ کے بھی منزلت کا عرفان تھا، فاطمہ کی عظمت سے بھی واقف تھا. یہ ایک پوائنٹ ہے. اور اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھا. شب عاشور تک حر کو یہ امید تھی کہ معاملات جنگ تک نہیں جائیں گے، خون خرابہ نہیں ہوگا، معاملات صلح میں ٹل جائیں گے. لیکن شب عاشور شمر ملعون کے آنے کے بعد جب یہ بات حتمی ہو گئی کہ جنگ ہو کے رہے گی، پوری رات راوی کا بیان ہے، خود حر کے زبان پہ وہ الفاظ تھے، انی واللہ اخیر بین الجنت والنار، کہ خداوند عالم کی قسم، ہاں ہم اپنے کو دو راہے پہ پا رہے ہیں، ایک طرف جنت کا راستہ ہے، ایک جنت جہنم کا راستہ ہے، اسفل السافلین کے منزل پہ تھا. حر عمر ابن سعد کا ایک فیصلہ تھا، لیکن جب صبح عاشور کی بات آئی ہے تو حر کا فیصلہ دوسرا تھا. حر نے طے کر لیا کہ حکومت کو چھوڑیں گے، افسری کو چھوڑیں گے، خاندان کو چھوڑیں گے، دولت کو چھوڑیں گے، منصب کو چھوڑیں گے، اور جنت کے خاطر حسین سے ملیں گے. اپنے گھوڑے کو اپنے لشکر سے دور کرتے ہیں تاکہ ان کے تیر کے اثرات ان تک نہ پہنچ سکیں، اور اس کے بعد اپنا رخ جو ہے موڑتے ہیں خیام حسینی کی طرف. عزدارانا حسین زمانے میں یہ عسکری علامت تھی، اگر آپ اپنے سپر کو الٹ کے سر پر اٹھا لیں تو یہ علامت تھی کہ ہم سرنڈر ہونے کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ حسین کے اصحاب یہ نہ سمجھے کہ یہ حملہ کرنے آ رہا ہے. اور اس وقت اصحاب کے روایات ہیں کہ جب ہم لوگ قریب پہنچے ہیں تو حر کے زبان پر خداوند عالم کی بارگاہ میں استغفار کے جملات تھے، اللہم اتوب الیک فتب علی، خداوندہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، خداوندہ میری توبے کو قبول فرما. لیکن امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد حر جانتے تھے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کر لی ہے لیکن حق حسین کا ضائع کیا ہے. جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا خدا معاف نہیں کرنے والا. لہذا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں توبہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ مولا میں نے آپ کے راستے کو روکا ہے، جتنے مصائب آپ پر ٹوٹے ہیں اور ٹوٹنے والے ہیں اس کے سبب ہم بنے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیا مولا آپ مجھے معاف کرتے ہیں یا نہیں؟ اس وقت حسین کریم ابن کریم مولا ہیں، کہتے ہیں خور نہ صرف ہم راضی ہیں بلکہ میری ماں بھی راضی ہے اور میرا خدا بھی راضی ہے، خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے. عزاداران حسین، یہ توبہ تو ہو گیا لیکن حر کا اس کو احساس تھا کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ صرف توبہ سے کام نہیں چلنے والا ہے، کفارے کی بھی ضرورت پڑے گی. لہذا اجازت چاہتے ہیں کہ مولا سب سے پہلے ہم جا کے جہاد لڑیں گے اور اپنی جان کو آپ کی خدمت میں نثار کریں گے. عزاداران حسین، بس ایک فقرہ کہنا ہے آپ کے سامنے. امام حسین علیہ السلام نے حر کو روکا نہیں، اجازت دے دی، لیکن اس پر ہم سوچا کرتے ہیں کہ مولا حر جب دشمن بن کے آیا تھا، آپ نے پانی سے سیراب کیا تھا، آج تو مددگار بن کے آ رہا ہے، کم سے کم اسے روک لے تھوڑی دیر کے لیے. لیکن ہائے حسین کی مظلومی، ایک مولا کے پاس مہمان نوازی کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا. یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ مولا نے حر کو بھی روکا نہیں، اذن جہاد دیتے ہیں. جناب حر جاتے ہیں، بہت ہی شجیع اور بہادر سپاہی تھے، لڑتے ہیں، لیکن ایک انسان کب تک لڑ سکتا ہے؟ عزاداران حسین جب زخمی ہو گئے اور جب شہادت واقع ہوئی ہے، اس وقت جب اصحاب نے آ کے خبر دی ہے، امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ حر کے لاش کے پاس پہنچتے ہیں، زمین کربلا پر بیٹھ جاتے ہیں. عزاداران حسین، چند گھنٹوں پہلے حر اسفل سافلین پہ تھا، اب ان کے درجات کو دیکھیں، معصوم کا زانو ہے اور حر کا سر ہے وہاں پر. امام نے رومال نکالا اور چہرے سے خون کو صاف کیا اور اس کے بعد دیکھا کہ پیشانی پہ ایک زخم لگا ہوا تھا، اس پر رومال کو باندھ دیا ہے. یہ عجیب بات ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مولا حر کی شہادت واقع ہو چکی ہے، پورا جسم زخمی ہے، اس رومال کو باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ عجب نہیں کہ مولا یہ کہے کہ حر کو ہماری ماں کی عظمت کا اعتراف تھا، ہم چاہتے ہیں کہ جب حر کو پنجتن کے سامنے پیش کیا جائے، شرمندگی سے سر جھک نہ جائے. یہ ماں کا بنا ہوا رومال ہے، یہ در حقیقت تقدیر ہے کہ حر نہ صرف ہم راضی ہے بلکہ ہماری ماں بھی راضی ہو چکی ہے. عزاداران حسین، اس کے بعد مولا نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، بہت کم شہید ہیں جن پر مولا نے شہید وہاں مرثیہ پڑھا ہے. اس میں ایک جملہ ہے، خداوند عالم کیسے خطاب کرتے ہیں آخر میں جناب حر کے بارے میں، کہ اللہم عزفو فی الجنان، خداوندہ حر کو مہمان بنانا میری طرف سے جنت میں، یہ در حقیقت احساس تھا کہ یہ میرا مہمان آیا تھا، لیکن میرے پاس ایک قطرہ پانی کا بھی نہ تھا کہ مہمان نوازی کر سکے. خداوندہ میری طرف سے حر کو اپنا مہمان بنانا. بدخوش سے اتنا کہیں گے، حر آخر وقت میں آپ کا سر تھا اور حسین کا زانو تھا، لیکن آئے حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے، وہاں کوئی نہ تھا جو حسین کے سر کو اپنے زانو پر رکھے.
الا لعنة الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خداوند اس خلی بات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین. اے دشت کربلا اے عرض نینوا، اے دشت کربلا اے عرض نینوا،
ای دشت کربلا ای حزینین و پیاسے شہیدوں کو مہمان بنا دیا کیا صبر اور رضا اے دشت کربلا اے دشت کربلا اے حزینین و اے دشت پردیسیوں کو یہ آرام کیا دیا پردیسیوں کو یہ آرام کیا دیا جلتی زمین پر یہ جور و یہ جفا یہ غم کا سلسلہ اے دشت کربلا اے دشت کربلا اے عرض نینوا اے دشت کربلا اے مہمان سے وفا ایک رسم عام تھی ذریت رسول کیوں تشن کام تھی اتنا ذرا بتا اے دشت کربلا اے دشت کربلا اے دشت سکائے اہل بیت عباس نامدار سکائے اہل بیت عباس نامدار فرمان شاہ پر بائی پہ جانی سار وہ پی کرے وفا اے دشت کربلا اے دشت کربلا اے دشت یہ جور و ناروا یہ ظلم ناگہا ترپا کے خون میں اکبر سا نوجوان تصویر مصطفیٰ اے دشت کربلا اے دشت وہ تین دن کی پیاس بچہ وہ پھول سا وہ تین دن کی پیاس بچہ وہ پھول سا وہ ہرملا کا تیر بے شیر کا گلا کیسا سلوک تھا اے دشت کربلا اے دشت کربلا اے دشت کربلا باری یہ توک اور سجاد خستتن باری یہ توک اور سجاد خستتن لاش عزیزوں کی بے گور و بے گفن غم میں گرا ہوا اے دشت کربلا اے دشت اے دشت اے دشت کربلا بنت حسین کے رخسار پاک پر بنت حسین کے رخسار پاک پر مارے تماچے کیوں وہ شمر بدگوہر حیرت کی ہے یہ جا اے دشت کربلا اے دشت اماں کی قبر پر نانا کے روزے پر اماں کی قبر پر نانا کے روزے پر رہنے نہیں دیا آدان بدگوہر اے وا مصیبت اے دشت کربلا اے دشت وہ تین دن کی پیاس بچہ وہ پھول سا وہ تین دن کی پیاس بچہ وہ پھول سا وہ ہر ملا کا تیر بے شیر کا گلا اے وا مصیبت اے دشت کربلا اے دشت اے عرض نینوا اے دشت کربلا شبیر کی قسم شبیر کا یہ غم، شبیر کی قسم شبیر کا یہ غم، ہوگا نہ مرتے دم شیعوں سے دل کے کم، جو حشر ہو میرا دشت کربلا، اے دشت کربلا عرض نینوا، اے دشت کربلا اے عرض نینوا، اے دشت کربلا یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، سوکھی ہوئی آنکھوں سے ہے، سوکھی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جا
کوئی بھی سنائے گا،
ہر غم لے گا تم کو آغوش نینوا میں، کیسی خدا ہے چھائی دہرا کے باغ با میں، قرآن کربلا میں بکھرا نظر آئے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا،
کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا،
کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، اکبر سے نوجوان سینے پہ برچی کھا کر رخ موڑ دیا کیسے، بابا کو منہ دکھا کر کیسے ضعیف بابا برچی کو نکالے گا، کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا،
کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا،
دریا تھا سامنے پر آلے نبی تھے پیاسے، بچوں کو بی بی زینب دیتی رہی دلا سے، لو جا رہے ہیں غازی پانی ابھی آئے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی خیمے کے در پہ دکھیا زینب یہ سوچتی تھی، غازی کے جاتے ہی وہ چادر کو دیکھتی تھی، میری رضا کا دامن چلوٹ کے آئے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب
کوئی بھی سنائے گا،
تقدیر نے دکھائی کیسی یہ شام غربت، لاشوں پہ رو رہی تھی زہرا کی پاک عطرت، لاشوں کی کون ان کو پہچان کرائے گا،
کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا۔ دریا تھا سامنے پر آلے نبی تھے پیاسے، بچوں کو بی بی زینب دیتی رہی دلاسے، لو جا رہے ہیں غازی پانی ابھی آئے گا، کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے 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 گا۔ ہر غم ملے گا تم کو آغوش نینوا میں، کیسی خزا ہے چھائی زہرا کے باغ با میں، قرآن کربلا میں بکھرا نظر آئے گا، کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا۔ سوکھی ہوئی آنکھوں سے ہے، سوکھی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا، کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا۔
محمد وآل محمد صلوات۔